الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم حدود و تعزیرات کا باب پڑھ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے محاربے اور فساد فی الارض کی سزا کے بارے میں اسلامی قانون کا مطالعہ کیا. میرا نقطہ نظر چونکہ اس معاملے میں عام رائے سے مختلف ہے, میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مواد ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں یا روایات کی صورت میں موجود ہے, اس کو میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, اس طریقے کے نمایاں پہلو بھی میں نے آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقدام کرتے ہیں, کوئی مجرم سامنے آتا ہے, اس کو سزا دیتے ہیں, اور پھر اس کی روایات جب ہمارے فقہا کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں. جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو اگر اس میں کوئی تضاد ہو تو عام طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو فلاں روایت نے منسوخ کر دیا ہے اور فلاں روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے منسوخ کر دیا ہے. میرا نقطہ نظر اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ سب سے پہلے سارے مواد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا محل اور موقع کیا ہے. چنانچہ اسی لحاظ سے میں نے سورہ نساء کی اس آیت کے بارے میں جو رائے میں رکھتا ہوں اس کو واضح کیا, اور آپ کو یہ بتایا کہ اس آیت کو ایک لاینحل معمہ صرف اس چیز نے بنا دیا ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ زنا کی کن صورتوں کو بیان کر رہی ہے. یعنی قحبہ گری اس میں زیر بحث ہے, ایسی عورتیں جو پیشہ ور ہو جاتی ہیں, جو بدکاری کو روزمرہ بنا لیتی ہیں, ان کا معاملہ زیر بحث ہے, اور یاری آشنائی کرنے والوں کا معاملہ زیر بحث ہے. اس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ جیسے ہی سوسائٹی میں استحکام ہو جائے گا تو اللہ تعالی راہ نکالے گا. چنانچہ جب قرآن مجید کی سورہ نور کی آیات آ گئیں اور معاہدہ میں بھی ایک تفصیلی قانون حرابے اور فساد پہ لرد میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کی, اور اس سے واضح ہو گیا کہ روایت اصل میں کس طریقے سے دو الگ الگ احکام کو متعین کر کے ان عورتوں سے متعلق کرتی ہے. پھر اس کے بعد جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس سے جو مسائل پیدا ہوتے اس کو میں نے واضح کیا. دوسری سزا جو زیر بحث آئی وہ قتل کی سزا ہے, اور قتل کی سزا کے بارے میں بھی جس جگہ ہم پہنچ گئے تھے بحث میں وہ یہ تھی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اس بات کا اولیاء کو حق دیتا ہے, وارثوں کو حق دیتا ہے کہ وہ مصالحت کر لیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر وارث کو حق حاصل ہو گیا. اور یہ چیز ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا قصاص و دیت آرڈیننس جس طریقے سے روبہ عمل ہوا ہے اس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جیسے ہی عدالت پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مقتول کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے اور قاتل کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے, جیسے ہی یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی قاتل کی حمایت میں کھڑا ہے, جیسے ہی یہ واضح ہو جائے کہ قاتل کے معاملے میں جن لوگوں کو فیصلے کا اختیار دیا جا رہا ہے وہ خود کسی دوسرے آدمی کے دباؤ میں ہے, تو اس طرح کی تمام صورتوں میں مدعی خود حکومت ہو جائے گی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر کھڑی رہے, ورنہ تو جاگیردارانہ معاشرے میں کسی کو سزا دلوانا ناممکن ہو جائے گا, لوگوں کو قتل کا لائسنس مل جائے گا. اسی طریقے سے گھریلو ناچاکیوں کی بنیاد پر عورتوں کے قتل ہوں گے غیرت کی بنیاد پر, جس کی میں نے مثال دی تھی, اور اسی نوعیت کے اور واقعات ہوں گے اور ان میں بھی کوئی گرفت کرنے والا نہیں رہے گا, اور یہ چیز بالکل عقل عام کے خلاف ہے. چنانچہ میں نے اس میں یہ بات واضح کر دی تھی. آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ اس میں یہ بات البتہ بالبداہت واضح ہے کہ مقتول اگر لاوارث ہو, یعنی ایک صورت کیا ہے کہ مقتول لاوارث ہے, یا اس کے وارث تو ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے مقتول کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں, یا ان کی اصل دلچسپی ہی کسی سبب سے مقتول کے بجائے قاتل اور اس کے شرکا کے ساتھ ہو جائے, یعنی یہ سارے امکانات موجود ہیں, تو حکومت یقیناً مدعی ہوگی, اور وہی اختیار جو مقتول کے اولیاء کو حاصل ہے وہ اس صورت میں اسے حاصل ہو جائے گا. یعنی اب پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ قصاص لینا ہے یا دیت پر معاملہ کرنا ہے. اس صورت میں عفو درگزر کا معاملہ اولیاء سے متعلق نہیں رہے گا. یہ میرا نقطہ نظر ہے, اور میرے خیال کے مطابق اگر اس چیز کو قانون کی زبان میں بیان کر کے ہماری تعزیرات میں شامل کر دیا جائے تو پھر جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں کم سے کم اس آرڈیننس کی حد تک وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب میں اس قانون کی وضاحت کر رہا ہوں جو قتل کے معاملے میں قرآن میں بیان ہوا ہے. اس کا جو قانون بقرہ اور مائدہ کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل چار دفعات پر مبنی ہے. یعنی اگر آپ بقرہ اور مائدہ میں جو قتل سے متعلق آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو چار دفعات اس سے نکلتی ہیں. اور بس شریعت اتنی ہے, یعنی اس کے آگے جو کچھ ہے وہ اصل میں فقہی قانون سازی ہے, وہ دنیا میں ہوتی رہے گی, اس میں اختلافات بھی ہوتے رہیں گے اور بھی بہت سے مسائل زیر بحث آئیں گے, لیکن اسلامی قانون یا جس کو آپ اسلامی شریعت کہتے ہیں وہ چار دفعات پر مبنی. اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو اسلامی حکومت پر اللہ تعالی کی طرف سے عائد کیا گیا ہے. اسلامی معاشرے کے لیے اسی پہ زندگی ہے, اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے جس سے انحراف صرف ظالم ہی کرتے ہیں, یہ قرآن نے فرمایا ہے. لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے, انہیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق مقتول کے اولیاء کی مرضی ان پر ٹھیک ٹھیک نافذ کر دے. یعنی یہ ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی گئی ہے. دوم یہ کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے. لہذا اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام, اور آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے. کسی شخص کا معاشرتی اور سماجی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے. دوسری بات جو قرآن نے واضح کی ہے وہ یہ ہے, العبد بالعبد والحر بالحر والی جو آیت ہے اس میں حقیقت میں یہی مساوات بیان کی گئی ہے کہ جو قاتل ہے وہی پکڑا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی ہمارا قاتل تو آزاد ہے, ہم اس کے بدلے میں ایک غلام آپ کو دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. سوم یہ کہ خود مجروح ہو یا مقتول کے اولیاء, مجروح چونکہ خود موجود ہوگا, جس آدمی کو زخم لگایا گیا ہے وہاں تو وہ خود موجود ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے, قصاص لینا ہے یا دیت پر معاملہ کرنا ہے, اور مقتول ہے تو اس کے اولیاء ہوں گے. سوم یہ کہ خود مجروح ہو یا مقتول کے اولیاء, ان کے لیے اس میں دو ہی راستے ہیں. میں دو پر زور دے رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک روایت کی غلط تعبیر کی وجہ سے تین صورتیں بیان کر دی گئی ہیں, یعنی معافی بھی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن صرف دو ہی راستے بیان کر رہا ہے. ان کے لیے اس میں دو ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ جان کے بدلے میں جان, عزو کے بدلے میں عزو, اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ کریں. یعنی ایک صورت یہ, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آنکھ پھوڑ دی ہے ہم بھی آنکھ پھوڑیں گے, ہاتھ کاٹ دیا ہے ہم بھی ہاتھ کاٹیں گے. ایک صورت یہ ہے, یہ وہ مطالبہ کریں گے تو ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا ان شرائط کے ساتھ جو پیچھے بیان ہو گئی, پورا کیا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں اور اس سے دستور کے مطابق دیت قبول کر لیں, یعنی مالی تاوان پر راضی ہو جائیں. دو سزائیں ہو گئیں, ایک یہ ہے قتل کر دیا جائے گا, دوسرے یہ کہ اس کو مالی تاوان ادا کرنا ہوگا. مالی تاوان جو قتل کے معاملے میں ادا کیا جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں خون بہا کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو دیت کہتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ مالی تاوان ہے. آپ کیا بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب عدالتیں سزا دیتی ہیں تو سزائیں جسمانی بھی ہوتی ہیں, سزا قید کی بھی ہوتی ہے, اور سزا مالی تاوان کی صورت میں بھی ہوتی ہے. تو قتل کے معاملے میں اسلامی شریعت نے دو سزائیں رکھی ہیں. ایک یہ کہ آپ قتل کے بدلے میں قتل کریں گے, کسی عزو کو کاٹ دیا گیا ہے تو اسی کا مطالبہ کریں گے, کوئی زخم لگا دیا گیا ہے تو زخم لگانے کا مطالبہ کریں گے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مالی تاوان پر ہم مصالحت کر رہے ہیں. یہ دوسری صورت, یعنی مالی تاوان پر راضی ہو جانا, یہ دوسری صورت قرآن کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی عنایت ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے. اگر آپ جو اصل آیت زیر بحث ہے اس کو دیکھیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یعنی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھول دیا کہ اگر کوئی مصالحت قاعدے ضابطے کے مطابق ہو سکتی ہے تو ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, تاکہ آگے سے انتقام در انتقام کا سلسلہ پیدا نہ ہو سکے. قتل کے معاملے میں یہ ایک بڑی ناگزیر چیز ہوتی ہے. چنانچہ اس جرم کے متاثرین اگر اسے قبول کریں گے تو ان کی یہ معافی مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی. یعنی جس وقت تمام شرائط پوری ہو جانے کے بعد مجرم کے معاملے میں یہ طے ہو گیا کہ اس سے مالی تاوان پر معاملہ ہوگا تو پھر اس کو کوئی اور سزا نہیں دی جائے گی. اس میں میں نے دو نوٹ لکھے ہیں, ان کو دیکھ لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے. قصاص قصص سے ہے جس کے اصل معنی کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ چلنے کے ہیں. اسی سے یہ اس سزا کے لیے استعمال ہوا جس میں مجرم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا. یعنی یہ لفظ کیسے بنا ہے قصاص, تو یہ اس طرح بنا ہے. اس میں چونکہ پیچھا کرنے کا مفہوم ہے تو اس سے یہ بدلہ لینے کے معنی میں ہو گیا, یعنی جیسا معاملہ اس نے کیا ہے ویسا ہی ہم اس کے ساتھ کریں گے. اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں یہ قصاص جانی اور مالی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب دیت لی جاتی ہے تو اس کو قصاص مالی کہہ دیتے ہیں. یہ مالی قصاص ہے جو لے لیا گیا, بدلہ اس میں بھی لیا گیا ہے, سزا اس میں بھی دی گئی ہے, لیکن مالی تاوان عائد کر کے یا جرمانہ عائد کر کے دے دی گئی ہے. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی یہ معافی مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی, یہ بھی آپ دیکھیے کہ پیچھے جو سورہ مائدہ کی آیت نقل ہوئی ہے اس میں ہے کہ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ, یعنی جس نے معاف کر دیا تو وہ مجرم کے لیے کفارہ ہے, مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجرم کی جو غلطی ہے اس غلطی پر اب مزید کوئی عقوبت نہیں ہوگی, یہ چیز اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. قرآن مجید کا یہ ارشاد اس معاملے میں بالکل قطعی ہے کہ اس کے بعد حکومت مجرم کو اس جرم میں ہرگز کوئی سزا نہیں دے سکتی. یعنی اگر یہ معاملہ اس طرح طے ہو گیا ہے, اگر تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس معاملے میں نوعیت جرم اس طرح کی ہے کہ اس کے ورثہ کو یہ اختیار ہی نہیں دینا چاہیے, پھر فیصلہ کرے. لیکن جب اس نے یہ اختیار دے دیا اور اس اختیار کو دینے کے بعد مقتول کے اولیاء نے ایک فیصلہ کر لیا تو پھر آگے مزید انتقام کو نہیں بڑھانا چاہیے, یعنی حکومت کو پھر معاملہ ختم کر دینا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں حکومت اس تک گرفت نہ کرے گی. یعنی اس میں وہ شرط موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اب حکومت کے ہاتھ بن گئے. معاف کرنے کا اس نے حق جب دیا ہے تو اس کے بعد ہاتھ بنیں گے, ورنہ پہلے تو عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا اس معاملے میں حق دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یعنی یہ لوگ کون ہیں, کہیں ان کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ تو نہیں ہیں, یہ کسی دباؤ میں تو نہیں ہے, ان کا معاملہ اس نوعیت کا تو نہیں ہے کہ ان کے معاف کرنے سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اگر یہ صورت ہے. اچھا, اس میں دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, یعنی اصل قانون کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا یا اس سے عزب کے بدلے عزب کا مطالبہ کیا جائے گا, زخم کے بدلے زخم کا مطالبہ کیا جائے گا. اس معاملے کو حکومت ختم نہیں کرا سکتی, یہ تو مقتول کے اور یہی کریں گے. یعنی اگر وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بدلہ لینا ہے تو پھر کوئی فنی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, مثلاً کوئی زخم اس جگہ لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو زخم ہی لگائیں گے, لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ زخم لگانے کی کوشش کی گئی تو کسی دوسرے عزب کو نقصان پہنچ جائے گا. یعنی یہ معاملات تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا. البتہ وہ کہتے ہیں ہم معاف کرنا چاہتے ہیں, اب دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. یعنی اس معاملے کا پھر جائزہ لیا جائے گا, عدالت کو بھی لینا چاہیے. اگر واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوش دلی کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے, انتقام کی آگ بجھانا پیش نظر ہے, ایسی کوئی صورت نہیں ہے اور جرم کی نوعیت بھی ایسی ہے, کوئی لائسنس نہیں مل جائے گا کسی قتل کرنے کے نتیجے میں, یہ مصالحت قبول کی جا سکتی ہے, سوسائٹی اس کے معاملے میں تعاون کر سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے. جب آپ نے ایک بار یہ معاملہ کر لیا تو اب پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اچھا انہوں نے تو معاف کر دیا اب ہم انتقام لیں گے, یعنی حکومت اس معاملے میں اقدام کرے یا ہم کوئی سزا دیں گے, تو یہ پہلے کر لیجئے جو بھی آپ کو کرنا ہے. اس کے ہو جانے کے بعد پھر یہ معافی مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اس کے نتیجے میں حکومت اس پر گرفت نہ کرے گی. چہارم یہ کہ مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر دیت پر راضی ہو جائیں تو یہ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جائے. چوتھی بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس کو زخم لگایا گیا ہے مجروح یا جس کو قتل کر دیا گیا ہے مقتول, مجروح یا مقتول کے وارث اس کے اولیاء دیت پر راضی ہو جائیں اور معاملہ طے ہو جائے کہ یہاں مالی تاوان ہی پر ختم کر دیا جائے گا اس قضیے کو, تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ادائیگی کے موقع کے اوپر نہایت حسن و خوبی کا معاملہ ہونا چاہیے. استاد امام لکھتے ہیں حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لیے فرمائی کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقد کی صورت میں نہیں بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے کہا جی 10 لاکھ روپیہ جرمانہ, چلیے 10 لاکھ روپیہ تو 10 لاکھ روپیہ ہی ہوتا ہے, لیکن عربوں کے ہاں تو یہ نہیں صورتحال تھی, وہاں تو یہ تھا کہ جنس یا مال کی صورت میں ہوگا. یعنی اس زمانے میں کرنسی اس طرح نہیں تھی, جو کچھ بھی تھی وہ عام لوگوں کے پاس تو میسر نہیں ہوتی تھی, کوئی اونٹ دیے جائیں گے, کوئی بھیڑ بکریاں دی جائیں گی, کچھ نہ کچھ دیا جائے گا نا, جنس کی شکل میں ہوگا یا مال کی شکل میں ہوگا. تو اب جنس اور مال کی شکل میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت کچھ چالیں چل سکتے تھے. یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ اونٹوں یا بکریوں یا غلے اور کھجور کی مقدار و کمیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پورا کر دیا جائے, آپ کا 100 بکریاں دے دیں, لیکن بے اعتبار حقیقت و کیفیت اس کی حیثیت میں خانہ پوری ساری بیمار بکریاں اٹھا کے دے دیں, یعنی مریل اٹھا کے دے دیں, تو یہ وہاں ممکن تھا. اچھا کھجوروں کی 10,000 قسمیں ہیں, معاملہ طے ہو گیا کہ جی ہم آپ کو اس کے بدلے میں 10 من کھجوریں دیں گے, لیکن آپ کس طرح کی کھجوریں دیں گے, اس میں آپ بہت کچھ چال چل سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے یہ کہا. اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان لوگوں کے احسان کی کوئی قدر نہیں کی گئی جنہوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے. یعنی اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ دھوکہ بازی کی گئی ہے. ان کے احسان کا جواب تو احسانی ہونا چاہیے, یعنی دیت کی ادائیگی اس خوبی فیاضی اور کشادہ دلی کے ساتھ کی جائے کہ ان کو یہ صدمہ نہ اٹھانا پڑے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بھیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بے غیرتی کی. یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. یہ جنس و مال کے بارے میں ہے. اب ظاہر ہے کہ جس صورت میں ادائیگی ہوگی ہمارے معاشروں میں جرمانہ عائد کیا جائے گا, اس میں یہ مسئلہ اتنا پیدا نہیں ہوتا. اس قانون کا مقصد جیسا کہ زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے, زمین پر زندگی کی حفاظت ہے. یعنی کیوں قرآن مجید نے یہ قانون نازل کیا ہے کہ قصاص لیا جائے, ایک شخص نے ایک کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. بظاہر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس دوسرے کو بچا لینا چاہیے, اگرچہ بچانے کی ایک شکل نکال دی ہے انہوں نے, اور وہ شکل اس صورت میں نکالی ہے کہ کوئی راضی نامہ ہو جاتا ہے, مقتول کے اولیاء راضی ہو جاتے ہیں, مجروح راضی ہو جاتا ہے, معاملہ اس طریقے سے اگر طے ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یا کوئی جانبداری نہیں ہے یا کوئی دباؤ نہیں ہے تو اسے قبول کر لیا جائے. لیکن اصل قانون تو یہی ہے نا کہ مار دیا جائے, یا اگر اس نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو نقصان پہنچایا جائے اس کو. تو یہ جو صورت ہے یہ ظاہر بات ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک سخت صورتحال ہے. اس سخت صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کی حفاظت کے لیے یہ سختی ناگزیر ہے, یعنی اس کے بغیر قتل کے معاملات ختم نہیں ہو سکتے. استاد امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, یہ زندگی قرآن نے کہا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے, یہ کہا ہے قرآن نے. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے. فرد تمہارا جا رہا ہے نا, یعنی ایک آدمی پہلے مار دیا گیا تھا, ایک آدمی کو اب ہم مار رہے ہیں. تو اس لیے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل کے بعد ایک دوسرے آدمی کو ہم مار رہے ہیں, موت کے حوالے کر رہے ہیں. تو پھر یہ زندگی کس لحاظ سے ہے؟ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے. اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلفی ہوتی ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے وہ خرابی پورے معاشرے میں متدی ہو جائے. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو پھر لائسنس مل جائے گا لوگوں کو کہ وہ جذبات میں آئیں, وہ غیرت میں آ جائیں, وہ اور اس طرح کی حرکت کر ڈالیں اور لوگوں کی جان مال کے لیے خطرہ بن جائے. بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے. جو بیماریاں قتل, ڈکیتی, چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں, ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے. یہ ہمارے زمانے میں موجودہ لوگوں نے چونکہ یہ کہا کہ نہیں یہ ایک بیماری ہے, یعنی آدمی بعض اوقات مریض ہوتا ہے اور وہ جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے تو ہمدردی کا مستحق ہے. تو اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیماری, ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی, بعض بیماری میں عضو کاٹ دینا پڑتا ہے تو بیماری, لیکن یہ بیماری کی ایک دوسری قسم ہے. اگرچہ کسی عضو کو کاٹ پھینکنا ایک سنگ دلی کا کام معلوم ہوتا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے. یعنی بظاہر تو ایک آدمی جس کا پاؤں شوگر میں خراب ہو گیا ہے, جب اس کو کاٹنے کے لیے میز پر لٹایا جاتا ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ میں ایک آدمی کو قرض سے محروم کر رہا ہوں, لیکن اس موقع پر کس اصول پر فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اس اصول پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ باقی جسم کو بچانے کے لیے اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا. تو یہی معاملہ قاتل کو سزا دینے کا ہے. معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے. اس جسم کے بعض اعضاء میں بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرہم و زماد سے ممکن نہیں ہوتا. یعنی ایسے بہت سے ناسور پیدا ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مرہم لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, بلکہ عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عضو مریض ہے, اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے, تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عضو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے. یعنی یہ وجہ ہے جو قرآن مجید نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی. یہ جو آپ پٹی لگا دیتے ہیں بعض اوقات, اس طرح کی بعض چیزیں بنا کے لگا دیتے ہیں, یہ نجمی صاحب آپ کو بنا کے بھی دے دیں گے لگانے کے لیے, حکیم ہے یہ. جی ہاں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو جناب قتل کا معاملہ ہوا, یعنی قتل کے معاملے میں یہ اسلامی قانون ہے. میں پھر ایک بار توجہ دلا دوں کہ اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ یہ چیز مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی, قرآن کے الفاظ مجمل ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آخرت میں کفارہ بن جائے گی, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے. یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قتل ہونے کی صورت میں زیادہ کفارہ بننا چاہیے تھا, یعنی معافی کی صورت میں یہ مجرم کے لیے اگر آخرت میں کفارہ بنتی ہے یہ چیز تو معافی تو اس نے دی ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم نے قتل کرنے کے بجائے, قاتل کو قتل کرنے کی بجائے یا مجروح کو چوٹ لگانے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ تم معاف کر دیتے ہو, تو اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاف کرنے والے کے لیے کفارہ بن گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس نے ایک ایسا کام کیا جس سے اس کے لیے آخرت میں ایک بہتری کی صورت ہو جائے گی. لیکن یہ مجرم کے لیے کفارہ کیوں بنے گی؟ مجرم کے لیے کفارہ تو سخت سزا دی جاتی تو تب بننا چاہیے تھا کہ چونکہ اس کو یہاں یہ سزا مل گئی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا, اگر وہ یہ کہتا کہ جس نے قصاص کا مطالبہ کیا اور مجرم کو مار دیا گیا تو یہ مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا, یہ نہیں کہا اس نے. وہ کہتا جس نے معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. کس کے لیے؟ ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ معاف کرنے والے کے لیے کفارہ بن جائے گا, تو اس نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیا. کفارہ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کیا گیا ہے, اس گناہ کی عقوبت سے آپ کو بچا لیا گیا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یعنی قاتل مقتول کے ورثہ نے معاف کر دیا ہے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے. آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے دوسرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ اس میں یہ مقدر ہے کہ ضروری اس نے کوئی گناہ کیے ہوں گے جن کے کفارے میں یہ معاملہ ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کے لیے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس کا مدعا یہی ہے, اور استاد امام بھی اسی نقطہ نظر کے حامل ہے کہ یہ اصل میں مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی. کس بات کا کفارہ؟ یعنی اب اس کے خلاف کوئی مزید کارروائی دنیا میں نہیں ہوگی, آخرت زیر بحث نہیں ہے. یہاں پہ مجرم کے خلاف دنیا میں اب کوئی مزید کارروائی نہیں کی جائے گی, چونکہ کفارے کا لفظ عام طور پر ایک دوسرے مفہوم میں آتا ہے. تو یہاں یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی ہے, تو ہمارے نزدیک اس کا مطلب نہیں ہے. تاہم اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہ مدعا بھی ہے.
یہ ایک سوال ہے.
جی ارشاد.
یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی کو اگر جان بوجھ کر اس کے کسی عضو کو ڈیمیج کیا گیا ہے, نقصان پہنچایا گیا ہے, تو جب اس کا قصاص کیا جائے گا تو بالکل اسی جگہ اگر زخم اسی شدت کے ساتھ لگایا جائے گا, اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو اسی جگہ سے کاٹا جائے گا, اور آنکھ پھوڑی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آنکھ پھوڑتے ہوئے اسی طرح کی پھوڑی جائے جیسے کہ مضروب کی پھوڑی گئی ہے. تو یہ تھوڑی سی بات الجھن
تو نہیں؟ قرآن مجید نے کہا کہ اسی طرح کی, اس نے یہ کہا کہ اس کے بدلے میں وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ جاتا, یا یہ کوئی زیادتی تو نہیں بن رہی, تو اس صورت میں دیت پر راضی کیا جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں کے اوپر ان سے کہا کہ نہیں, اس صورت میں آپ کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. زخم
یہ ضرب کی صورت میں, یہ ہر زخم کے متعلق یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گولی تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے پیمائے سے نہیں ماری جاتی یا کسی کا ہاتھ اس طرح نہیں کاٹا جاتا, تو اسی طرح کا زخم انصاف کے مطابق لگنا چاہیے.
اسی طرح کا زخم جتنی ممکن حد تک ہی لگانے کی کوشش کی جائے گی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ہاتھ جو ہے اس نے کاٹا ہے یہاں سے, تو ایک سینٹی میٹر ادھر سے نہیں کٹنا چاہیے, یعنی ہاتھ کاٹا جائے گا مجمل طریقے سے اگر اس نے کاٹ دیا.
نہیں, یہ ممکن ہے کہ اس کا وہ ہاتھ کاٹیں اور وہ اس کے نتیجے میں مر جائے.
تو یہی بات ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہاں جو طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, ماہرین ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سزا کہیں دیتے ہوئے اس سے زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ جائے, ایسا ہوگا. اسی وجہ سے میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا اس معاملے میں کہ اگر اس کو زیادہ نقصان پہنچنے کا, عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا, یعنی سارے آزاد ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو کاٹے تو آدمی مر جائے گا. پرانے زمانے میں بھی, اب تو خیر دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, آپ چاہیں تو ایسی صفائی اور آرٹ کے ساتھ آزاد کاٹے جا سکتے ہیں کہ آپ دیکھ کے اشش کر اٹھے. لیکن یہ کہ قدیم زمانے میں بھی لوگ کاٹ ہی لیتے تھے آسانی کے ساتھ.
نہیں, ویسے الجھن, اس کا اتنے لیٹر خون بہا ہے اس کے کاٹنے میں, اب اس کا بھی اتنے لیٹر خون بہے, اور یہ سمجھ میں بات نہیں.
یہ بات تو قرآن نے نہیں کہی, یہ تو نہیں کہی قرآن نے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی کا کوئی عز کاٹ دیا ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے, تو وہ یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں بھی اس عز کو نقصان پہنچاؤں گا. یہ نقصان پہنچانے کا عمل اب عدالت نے کرنا ہے, تو عدالت سارے پہلوؤں کو دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد یہ کرے گی. یعنی یہ جتنی الجھن آپ بیان کر رہے ہیں اتنی دنیا میں پیش نہیں آئی کبھی بھی, آسانی سے ہو جاتا ہے یہ معاملہ. اور اس آدمی کو توجہ بھی دلائی جائے گی کہ اگر کوئی ایسا دباؤ کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر افو درگزر کر کے مالی تاوان پر راضی ہو جائے.
تقتیل کی صورت میں اس سے کچھ متعلق ہی سوال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے, دنیا کے ساتھ ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے. لیکن بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ مثال کے طور پر وہ غامدیہ کی جو عورت کو سنسار کیا گیا تھا, اس میں یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو توبہ کی ہے تو پوری بستی کے لوگوں پر بھی اگر یہ تقسیم کر دی جائے تو سب بخشے جائیں گے, تو اس کا کیا تعلق آخرت سے اس طرح سے نہیں بنتا ہے؟
توبہ کا تعلق تو ہمیشہ ہوتا ہے آخرت سے.
نہیں, میرا مطلب ہے کہ پھر اس کا مقدمہ آخرت میں پھر تو نہیں اٹھایا جائے گا نا.
جب اس نے توبہ کی ہے,
ہاں جی,
تو توبہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ سے متعلق, یعنی سزا دنیا سے متعلق ہے, توبہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ سے متعلق. اس لیے اگر کسی نے توبہ کی ہے اور خدا کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے اور وہ اللہ سے اطلاع پا کر یہ بتا دیتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو کیا کہنے, اچھی بات. لیکن اب تو میں نہیں بتا سکتا, کوئی اور نہیں بتا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو بتا دیتے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا اسے, تو یہ وہی بتا سکتے.
جیسے اگر یہ بات جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گئی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر اس صورت میں آخرت میں تو مقدمہ قائم نہیں ہوگا.
اگر رسول اللہ نے بتا دیا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے, توبہ قبول ہونے کے تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا, اور کوئی معنی نہیں ہے اس کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, لیکن یہ کون بتائے گا؟ اب کوئی نہیں بتا سکتا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں سزا دیں گے, اس نے توبہ کی ہے اس کو توبہ کی تلقین بھی کریں گے اگر کسی نے جرم کیا ہے, وہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو معاف کرنے والا ہے. اگر اس نے نہیں معاف کیا تو وہیں جا کے پتا چلے گا کیا صورت ہے. جی,
کوئی مطلب ہے موجودہ زمانے میں جس طرح ہوتا ہے کوئی زمیندار اپنے مزارے کے ذریعے دوسرے زمیندار کو قتل کرا دے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟
ظاہر بات ہے کہ عدالت میں مقدمہ ہوگا. اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ قتل میں شریک رہا ہے تو اس کو بھی سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا. اب اس کو کتنی سزا دینی چاہیے, یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن یا اسلامی شریعت زیر بحث نہیں لائی. اس معاملے میں ہم فقہی قانون سازی کر لیں گے, اب بھی ہوئی ہوئی بہت سے معاملات میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مقدمات میں اس کو بالکل مجرم قرار دے کے اس سے بھی زیادہ سزا دے دی جائے, یعنی اس طرح کے آدمی کو محاربے کا مجرم قرار دے دیا جائے کہ یہ لوگوں کو بھیج بھیج کے کرائے کہ لوگوں کو بھیج کے قتل کراتا ہے, سخت ترین سزا دے دی جائے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں صورت واقعہ ایسی ہو کہ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے, تو یہ عدالت پر ہے. شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تفصیلات میں نہیں جاتی کبھی بھی, وہ تو اصل میں ایک بنیادی بات کہتی ہے, باقی معاملات کو انسانوں پر چھوڑ دیتی ہے کہ اب وہ خود قانون سازی کرے. اس میں قرآن مجید نے قتل کے معاملے میں ایک دوسری صورت بھی موضوع بنائی ہے, وہ صورت جو ہے اس کو اب دیکھیے. اس کی سورہ نساء کی آیت 92 میں تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ارشاد فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم وہو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنا وان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنا فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے. یعنی اب ایک دوسری صورت زیر بحث آ گئی کہ آدمی نے عمدن قتل نہیں کیا, اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, کوئی غلطی ایسی اس نے کی جس کی وجہ سے آدمی مارا گیا. یعنی آپ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے, آپ کا کوئی ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا, آپ نے کسی جانور پر تیر چلایا, اچھٹ کر کسی آدمی کو لگ گیا, مر گیا وہ. یہ قتل خطا ہے, غلطی سے قتل ہو گیا. گھر سے نکلے آپ اور یہ معلوم بھی تھا کہ گاڑی کے بریک خراب ہے, آپ نے کہا چلیے چلاتے ہی ہیں, سڑک پر نکل گئے, اس کے نتیجے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں مارنا تو مقصود نہیں تھا, غلطی آپ نے کی ہے, غلطی کی ہے. اور غلطی جب کی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آدمی مر گیا ہے یا اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا اس کے کسی عزم کو نقصان پہنچ گیا غلطی سے, وہ تھا عمد کا معاملہ, جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے. غلطی ہو تو پھر کیا؟ قرآن کہتا ہے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے. یعنی پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ یہ بات کسی مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی کو عمدن قتل کرتے, مسلمان ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ غلطی سے ہو سکتا ہے. اور جو شخص اس طرح غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. یعنی ایک تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ہاں سے ایک غلام کو آزاد کرے. کوئی غلام آزاد نہیں ہے, غلام نہیں ہے اس کے پاس, تو کہیں سے خرید کے آزاد کرے. یعنی یہ ایک جرمانہ یہ اس کے اوپر ہوگا. یہ دیکھیے بات یہ, قتل اتنا سنگین جرم ہے کہ غلطی کی صورت میں بھی قرآن معاف نہیں کر رہا. یعنی یہ تو کہہ رہا ہے کہ اب قصاص نہیں لیا جائے گا, اب مارا نہیں جائے گا, لیکن سزا بھر دے رہا ہے. کہ ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے, دوسرا یہ کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے, یعنی دیت بھی دینی پڑے. جو آپ کی سوسائٹی میں خون بہا مقرر ہے, جرمانہ مقرر ہے, جو امد کی صورت میں آپ دیتے دلاتے تھے, وہ دینا پڑے گا ہر حال میں, الا یہ کہ اسے معاف کر دیں. اب یہاں چونکہ قتل خطا ہوا ہے, تو قرآن مجید نے یہ مان لیا ہے کہ جرمانہ یا تاوان یا جو بھی دیت یا خون بہا ہے, اس میں معافی کی اب گنجائش. کیونکہ قتل جان بوجھ کے نہیں کیا گیا, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے غلطی ہوگی, ٹھیک ہے ہم بے تاوان نہیں عائد کرتے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کہتے, یعنی مقتول کے وارث یہ نہیں کہتے, تو شریعت کی روح سے تاوان عائد ہو جائے گا. پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو لیکن مسلمان ہو, تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے. اس وقت چونکہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ قریب قریب میں ابھی دشمنی موجود تھی, جنگ کی صورتحال تھی, تو اس میں یہ کہا کہ آدمی مسلمان ہے لیکن ہے ابھی ادھر آباد, ہجرت کر کے اسلامی حکومت کے ذریعے سایہ نہیں آیا, لیکن مسلمان ہے, تو اب دیت کا معاملہ تو نہیں ہے, اس لیے کہ جنگ جدال کے موقع پر تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا کافی ہے. اور اگر وہ کسی معاہد قوم کا فرد ہو, یعنی دشمن نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے ہم ان کے ساتھ, جنگ جدال کی صورتحال نہیں ہے, ہمارا ہمسایا ہے ایک دوسری قوم کا, امن کے حالات ہیں, تو یہ معاہد قوم ہوگی, اب ہم اس کے ساتھ معاہدے میں ہیں. اگر کسی معاہد قوم کا فرد ہو, تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی, اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو. یعنی اس میں پھر وہی قانون لوٹ آئے گا. اب معاہد قوم ہے, مثلاً یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک مسلمان شہری مارا گیا, تو یہ ہوگا. پھر جس کے پاس غلام نہ ہو, اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے. اوپر کہا نا کہ غلام آزاد کیا جائے, اگر غلام نہیں ہے, میسر نہیں, جیسے آج کل بھی میسر نہیں ہے, تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے, اور اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی قتل خطا میں بھی توبہ 2 مہینے کے روزے رکھ کر ہوگی. اس پر قیاس کر لیجئے قتل عمد میں توبہ کی کیا صورتحال. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کے, بیچ میں اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ پورے کرنے پڑیں گے. شرط لگا دیا قرآن مجید نے. یعنی اگر آپ 2 مہینے کے روزے رکھ رہے تھے اور اس میں 2 روزے آپ نے چھوڑ دیے, تو پھر دوبارہ شروع ہو جائیں. اس کے بعد قتل خطا پر بھی توبہ قبول ہوگی. یہ صورتحال ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی حرمت کیسی چیز ہے, اور اسی کی روشنی میں مسلمانوں کے موجودہ طرز عمل کو دیکھ سکتے. ابھی بھی بڑا ہی افسوسناک حادثہ پہ دیکھا ہے کہ کراچی میں کس طریقے سے پھر کچھ معصوم جانوں کو اڑا دیا گیا ہے. یہ قانون 3 دفعات پر مبنی ہے. یعنی اب یہ جو قانون ہے اس کو دیکھیے, یہ 3 دفعات پر مبنی ہے. اول یہ کہ مقتول اگر اسلامی ریاست کا کوئی مسلمان شہری ہے, یا مسلمان تو نہیں ہے لیکن کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے, یعنی 2 صورتیں ہو گئی نا, اسلامی ریاست کا مسلمان شہری ہے, دوسری صورت کیا, ایک غیر اسلامی ریاست کا یا کسی اور ریاست کا غیر مسلم شہری ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, یعنی ہم امن کی حالت میں, جنگ کی حالت میں نہیں, تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے, اور اس جرم کے کفارے میں اور اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے. یعنی دونوں صورتوں میں یہ سزا ہوگی. دوم یہ کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس صورت میں یہی کافی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے ایک مسلمان غلام آزاد ہے. یعنی اس میں دیت نہیں دی جائے گی, مالی تاوان نہیں دیا جائے گا, ہم ان کے ساتھ اعتبار ہیں, جنگ کر رہے ہیں, دشمنی ہے, تو اس صورت میں ہم دیت تو نہیں ادھر دینے کے لیے جائیں گے, البتہ یہ کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. سوم یہ کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, یہ ہوگا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قتل خطا کی جو سب سے زیادہ صورتیں اس وقت ہیں وہ سڑکوں کے حادثات ہیں. قتل خطا کی سب سے زیادہ صورتیں اس وقت, یعنی ایک آدمی اگر تو گاڑی میں جا رہا ہے اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی, وہ اپنی طرف سے قانون کے مطابق جا رہا ہے, گاڑی میں بھی کوئی ایسا معلوم نقص نہیں ہے جس کو اس نے نظر انداز کیا ہے تو پھر تو معاملے کی نوعیت اور ہے. لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کے نتیجے میں کوئی آدمی مارا گیا تو یہ قانون لاگو ہو جائے. یعنی سڑک پر ہونے والے حادثے میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے تب گناہ معاف ہوگا, ایسے نہیں ہو جائے گا اگر غلطی کر دی. آپ کے بریک ٹھیک نہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے لین توڑی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے, آپ سپیڈ لمٹ کو کراس کر رہے تھے تو یہ آپ کی غلطی ہے. اس صورت میں ہونے والا حادثہ اسلامی شریعت کی روح سے قتل خطا قرار پائے گا, آپ کو دیت بھی دینی ہوگی اور 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی رکھنے ہوں گے, ورنہ خدا کے یہاں گناہ معاف نہیں ہوگا. یعنی آپ قتل کے جرم میں ماخوذ ہو جائیں گے. اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیے. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے. اب یہ غلطی کو سمجھ لیجئے, یعنی آپ کی طرف سے کوئی خطا ہونی چاہیے. آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک گڑا کھودا, خیال تھا کہ کوئی تعمیر وغیرہ کریں گے, اب اس کے اوپر کوئی لالٹین نہیں رکھی, رات کے وقت کوئی نشان نہیں لگایا, ایک آدمی آیا وہ اس میں گر گیا, تو یہ قتل خطا ہے. یعنی آپ ماخوذ ہو گئے ہیں, اب آپ کو دیت بھی ادا کرنی ہے. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ دیت بھی ادا کرنی ہے. یہ غلام آزاد کرنا ہے, غلام تو نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. تو معاملہ بہت سخت ہو گیا. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے, لیکن بالوداعت واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو غلطی سے قتل تو نہیں کیا لیکن اس کے کسی عزم کو نقصان پہنچ گیا, یعنی حادثہ ہوا اور اس کے نظر میں ٹانگ ٹوٹ گئی آدمی یا اور کوئی نقص ہو گیا, تو یہ جراحات ہے. یہ بھی ہے, اس میں بھی وہی ہوگا, چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی. یعنی اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ دیت ہوگی, لیکن دیت پھر ظاہر ہے کہ کم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک اپنے زمانے میں قانون بنا دیا تھا جس میں تمام اعضاء کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس میں پھر اتنی دے دیں گے, اتنی دے دیں گے, اتنی دے دیں گے, چنانچہ ان میں دیت بھی ادا کی جائے گی. ہمیں بھی قانون سازی کرنی پڑے گی, وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون سازی فرمائی اس کو بھی دیکھیں گے, حالات کا لحاظ بھی کریں گے اور اس کے لحاظ سے اب ہم بھی قانون بنائیں گے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو 1,00,000 روپیہ جرمانہ ہوگا, دیت 1,00,000 روپیہ مقرر کر دی. اگر اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو 20,000 روپے ہوں گے, تو یہ 1/5 حصہ ہے, تو روزے بھی اسی لحاظ سے ہو جائیں گے. یعنی آپ کو پھر 60 روزوں کو بھی اسی طرح تقسیم کرنا پڑے گا اور اتنے روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ ہے اس معاملے میں قانون. چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ کفارے کے روزے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لازمن رکھے جائیں گے. یعنی یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی زخم کی دیت 1/3 مقرر کی گئی ہے تو کفارے کے 20 روزے بھی لازمن رکھنا ہوں گے. اب روزے 20 ہو جائیں گے. اسی طرح اگر وہ اس سے کم ہے تو اسی نسبت سے یہ معاملہ ہو جائے گا.
ایک سوال پوچھنا چاہیے, یہ بھٹا ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو ایک قسم کا غلام ہی بنایا ہوتا ہے جو ان کے سمجھے حکمران ہیں, تو کیا ان کو اگر ان کا قرض اتار دیا جائے تو یہ غلام چھڑانے کے زمرے میں آ جائے گا؟
جی بالکل آ جائے گا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی قیدی ہے جو کسی خاص تاوان میں بند ہے اور کوئی اس کا ادا کرنے والا نہیں ہے, آپ نے وہ ادا کر دیا تو وہ بھی اس میں آ جائے. یعنی یہ اب ہمارے ہاں فقہی معاملہ ہوگا, اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے, میرے نزدیک آ جائے گا اس معاملے میں. یعنی کسی بھی آدمی کو آپ چھڑا دیتے ہیں, غلام بھی اسی طرح بندھا ہوا ہوتا تھا, ایک قیدی ہے اس کو جرمانہ ہے یا کوئی سزا کاٹ رہا ہے وہ اس طرح کی جو جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے یا اس میں نکلنے کے امکانات نہیں ہیں. کسی کے ہاں کوئی آدمی قرض میں پھنسا ہوا ہے, ایسی کسی چٹی میں پھنسا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو نکالنے کا, تو کوئی صورت ایسی اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جو چیز سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے کی سنگینی کے ایسے لوگ واقف نہیں ہیں. یعنی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے میں قتل عمد تو بڑی چیز ہے, یعنی اس کے معاملات تو بہت سنگین ہیں, اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے شرک کے بعد اور اس پر جہنم, ابدی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. یہ معاملہ کہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے, اس کو بھی قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کو معاف کر دیا جائے گا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سزا اپنے اوپر آپ کو لاگو کرنی پڑے گی, دیت دینی پڑے گی جو بھی رقم مقرر کر دی گئی ہے. تو جب یہ قانون نافذ ہوا تو ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی ہمارے یہاں, اس لیے کہ اس قانون کے بعد تو اس ڈرائیونگ کی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. باقی بہت سخت قانون ہے اور اس قانون ہی سے اصل میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت انسانی جان کی حرمت کے معاملے میں کہاں کھڑی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں معاف کروں گا قتل خطا کو بھی جب تک کہ تم یا تو غلام آزاد کر کے اپنا گناہ نہ دو, یعنی تلافی تو نہیں کر سکتے جو کچھ ہو گیا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ دو مہینے کے روزے رکھو. دو مہینے کے مسلسل روزے آسان نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو کہا تھا رکھنے کے لیے تو اس نے جواب دے دیا تھا. تو اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ آدمی جب گاڑی میں نکلتا ہے, اب ایک لڑکے ہیں ٹھیک ہے لائسنس نہیں ہے نکل کھڑے ہوئے, تو اس صورت میں ہر ایکسیڈنٹ جو ہو جائے گا وہ قتل خطا قرار پائے گا, اتنی سخت سزا اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی. بلکہ اس طرح کا معاملہ کہ جس میں آدمی لائسنس لیے بغیر یا اپنے آپ کو اس کا ماہر بنائے بغیر کہ وہ ڈرائیونگ کر سکے چلے, تو میرے نزدیک بعض صورتوں میں اس کو قتل عمد کی سزا دی جا سکتی ہے. یعنی اس میں معاملہ زیادہ سنگین بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس میں تصریحات آگے مزید ہو جائیں گی. عمد اور خطا کے اس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے, لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں دیت کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی؟ یعنی باقی چیزیں تو واضح ہیں, قصاص لینا ہے تو ٹھیک ہے قصاص لے لیا, کفارے کا معاملہ بھی ہو گیا کہ آپ نے روزے رکھ لیے, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مزید کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی. لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں, یعنی خواہ قتل عمد ہوا ہے اور وارث راضی ہو گئے ہیں اور معاملہ دیت پر ہو رہا ہے, یا قتل خطا ہوا ہے اور اس میں دیت قرآن نے آپ پر لاگو کر دی ہے, تو یہ کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی, یہ ایک سوال ہے. کیا مقدار ہوگی اس کی؟ نساء کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں اس کے لیے دیتم مسلمتن الا اہل ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی جو آیت اوپر آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں. لفظ دیت اگر غور کیجئے تو ان میں نکر آیا ہے, یعنی قرآن مجید نے اس پر دی نہیں لگایا, ادیا نہیں کہا, دیتم مسلمتن الا اہل ہی, یہ نکرا اسم اس کو کہتے ہیں, دی نہیں لگا ہوا, دی پین نہیں ہے, یہ پین ہے. تو اس میں نکرا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے مفہوم کے تعین میں یہ لغت و عرف اور سیاق کلام کی دلالت کے سوا کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی جب اس طرح ایک نکرا اسم آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کا مصداق ہوگا لوگوں کی نگاہ میں بس وہی مراد ہو. آپ نے کہا ایک دیگچی پکڑانا, تو جس کو لوگ دیگچی کہتے ہیں وہ دے دیجیے, لیکن جب آپ اس دیگچی پر ایک الف لام لگا دیتے ہیں تو پھر دیگچی متعین ہو جائے گی اور پھر وہی دیگچی دینی پڑے گی. اس کی مثال دیکھیں نا, قرآن مجید نے جب یہ کہا بنی اسرائیل کو کہ انتظبو بکرا, ایک گائے ذبح کر دو, کوئی سی گائے ذبح کر دیتے جس پر گائے کا نام آتا ہے تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن اگر قرآن مجید نے یہ کہا ہوتا کہ البکرا, تو پھر ان کے سوالات جائز تھے جو انہوں نے کیے. چونکہ یہ نہیں کہا تھا قرآن نے, یعنی حکم جب دیا گیا تو اس موقع پر یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی خاص گائے, اگر ایک گائے ذبح کر دو. اطمینان سے جاتے جاتے ہم قربانی کے لیے بکرا پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں, جس پر ہاتھ پڑتا آتے تو اس کو ذبح کر دیتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے یہاں اد دیا نہیں کہا, دیت ان کا ہے. لہذا دیت کے معنی ہے وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے. یعنی یہاں دیت کے معنی پھر کیا بنیں گے, جس کو گرد و پیش کے معاشرے میں دیت کہا جاتا ہے, جس کو تم دیت سمجھتے ہو, جو جرمانہ تم نے اپنے ہاں جرمانے کے طور پر اس معاملے میں طے کر رکھا ہوا ہے, بس وہ دیت ہے. لہذا دیت کے معنی ہے وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے, اور دیت ان مسلمت ان الاہلہی کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے. یعنی قرآن کے حکم کا منشا صرف یہ ہے کہ جس کو لوگ دیت سمجھتے ہیں, لوگ دیت مانتے ہیں, وہ دے دی جائے. سورہ بکرا میں قرآن مجید نے جہاں قتل عمد کی دیت کا حکم بیان کیا ہے وہاں یہی بات لفظ معروف کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. قرآن نے خود اس کو کھول دیا ہے, یہ بتا دیا ہے کہ کیا مراد ہے اس کی. تو وہاں یہ کہا ہے کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیہ بإحسان, پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو معروف کے مطابق اس کی پیروی کی جائے. معروف یعنی دستور کے مطابق, سوسائٹی میں جو چلن ہے, جو طریقہ رائج ہے, اس کے مطابق اس کی پیروی کی جائے, اور جو کچھ بھی خون بہا وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے. نساء اور بکرا کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عبد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے. یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی, یہ تھوڑی سی فنی بحث ہے جو میں نے کی ہے, اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید یہ تو کہتا ہے کہ مالی تاوان عائد کیا جائے, لیکن قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ مالی تاوان کی کوئی رقم یا صورت وہ متعین نہیں کرتا, بلکہ اس کو معاشرے پر چھوڑ دیتا ہے. سو سوسائٹی میں جو چیز دستور رواج کے مطابق طے ہو جائے وہ آپ مقرر کر لیں, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں, صورت حال تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ جس طرح کے قتل خطاب ہو جاتے ہیں, اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی قانون ابدی طور پر بنایا نہیں جا سکتا تھا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اب ایک ویگن میں یا ایک بس میں 62 آدمی مارے گئے. اگر معلوم ہو گیا قتل خطا ہے اور غلطی ڈرائیور کی ہے اور آپ نے دیت کی مقدار مقرر کر دی ہوئی ہے, سوچیے ذرا اس بات کو. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے سارے معاملات میں سوسائٹی کو قانون سازی کرنی پڑے گی. یعنی کہاں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کچھ حکومت ذمہ داری اٹھائے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ذمہ داری اس آدمی پر ڈالی جائے. تو اس طرح کی قانون سازی حالات کی تبدیلیوں کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن نے یہ کہا کہ فتباؤں بالمعروف, یعنی سوسائٹی کے دستور کے مطابق معاملے کی پیروی کی جائے جو معاشرے میں طے ہے, اور معاشرہ راضی ہے جس چیز کے اوپر یہ قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے, بس اسی کی پیروی. یہ میں نے جو پیچھے عرض کیا کہ غلطی نہ ہو, یعنی آپ سے غلطی نہیں ہوئی, آپ نے تو یہ کیا کہ گڑا بھی کھودا, اس کے اوپر نشان بھی لگا دیا, جو قانون کے تقاضے سے پورے کر دیے, اس کے اوپر ایک لالٹین بھی لٹکا دی, اس کے باوجود بہرحال یعنی گرنے والے آدمی کے لیے یہ ساری شرائط کافی نہیں ہے, وہ اس کے باوجود گر سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. چنانچہ بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے, الاجماع جبار والبیر جبار والبادن جبار, جانور نے مارا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کنویں میں گرا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کان میں حادثہ پیش آ جائے تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب مالک کی کسی غلطی کو اس میں دخل نہ ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جانور کو آپ نے ایک جانور مارنے والا تو کھلا چھوڑا ہوا ہے تو یہ تو غلطی ہو گئی, لیکن عام حالات میں جانور چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اب جانور پر کس وقت جانور پن سوار ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کنویں میں گرا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں, اس لیے کہ کنواں تو بہرحال کنواں ہی ہوتا ہے اور وہ کھودا گیا ہے, اس میں لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں. عام طور پر کنواں جب بنایا گیا کسی جگہ تو بستی میں لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کنواں ہے, آپ پھر بھی گئے اور اس میں جا کے گر گئے, تو اب کنواں کھودنے والے کو تو روز نہیں لٹکایا جائے گا. کان میں حادثہ پیش آ جائے تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی کان ہے تو آپ داخل ہو رہے ہیں تو معلوم ہے نا کہ یہ ہے. ہاں البتہ یہ کہ اس نے کان میں ضروری سہولتیں فراہم نہیں کی ہوئی یا کسی قانون قاعدے کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے, پھر نوعیت بالکل مختلف ہوگی. تو یہ حضور نے فرمایا کہ الجماع جبار بل بیر و جبار بل مادر و جبار, یعنی ان میں کوئی ذمہ داری نہیں, یعنی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب مالک کی کسی غلطی کو اس میں دخل نہ ہو. نثار بکرا کی نایات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے. قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے, نہ عورت اور مرد, غلام اور آزاد, مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی. یعنی یہ بات کہ غلام کی لیے یہ دیت یہ ہوگی, آزاد کی یہ ہوگی, عورت کی آدھی ہوگی یا دگنی ہوگی, قرآن نے کچھ نہیں کہا. وہ تو کہتا ہے اس میں سوسائٹی کا جو رواج ہے, جو دستور ہے, اس کی پیروی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملات پیش آئے تو جو عربوں کا دستور تھا اس کے مطابق آپ نے فیصلے کر دیے. میں نے اس پر اپنی کتاب برہان میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیت کا عربوں میں کیا قانون تھا. یعنی اس کا پورا پس منظر میں نے بیان کر دیا ہے, جو لوگ تفصیل چاہتے ہیں وہ اس کو وہاں دیکھ لیں. اس میں دیت کے معاملے میں ایک مفصل قانون جو عربوں کے ہاں موجود تھا, اس کی تاریخ کیا ہے, وہ کس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرا, اس کو میں نے بیان کر دیا ہے. تو آج راہ کرم اس کو وہاں دیکھ لیجئے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارا پس منظر کیا تھا جس میں حضور نے فیصلے کیے. اس کا اب کچھ حصہ بھی باقی ہے, تو انشاءاللہ اس کو دوسری نشست میں دیکھتے ہیں. اقول و قولی حاضر وستقیم.